پھر دوبارہ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تمہیں انعام میں دی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو سارے جہان والوں کو فضیلت دی. کیا فضیلت تھی؟ کہ تمہیں میں نے اپنی کتاب کے لیے، پیغمبروں کے لیے چن لیا، تم میں رسول بھیجے. جیسے ایک جگہ پر آتا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. اے قوم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب تم نے اس نے انبیاء بھیجے اور بادشاہ بھیجے اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اللہ کی نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ حق کو پہچان کر، اس کا اتباع کر کے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. ولا یقبل منها شفاعة، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی کسی سے معاوضہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ لوگ مدد دیے جائیں گے. پیچھے کچھ احکامات دیے گئے اور اب دوبارہ آخرت سے ڈرایا گیا. ٹھیک، آخرت کے دن کا خوف کرو، آخرت کی پہچان. آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا آتا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب یہاں آخرت کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اس سے پہلے جو ڈیٹیل گزری ہے وہ جنت اور جہنم کی جھلک ایک دکھائی گئی. کہ جنت کی پہچان کیا بتائے گی؟ وہاں نہریں بہتی ہوں گی. جہنم کی کیا بتائے گی؟ آگ بھڑک رہی ہوگی. ٹھیک، اب یہاں کیا بتایا گیا کہ جب حساب کتاب ہوگا پھر کیا ہوگا. حساب کتاب مالک یوم الدین اس طرح لے گا کہ ہر شخص کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہوگا، کوئی کسی کی طرف داری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بدلے میں اپنے آپ کو جہنم میں نہیں پھکوائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. برحق سفارش تو ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت قبول بھی ہوگی. لیکن جو لوگ دین میں نئی نئی باتیں نکال لیں گے ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ہوگی. وہ جب سامنے لائے جائیں گے تو آپ کے اور ان کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکال لی تھی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. یعنی اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پیسے لے لیے جائیں یا میری عمر بھر کی کمائی لے لیجیے اور مجھ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اور نہ ہی کسی کو کہیں سے مدد ملے گی، نہ رشتے داروں کی طرف سے، نہ دوستوں کی طرف سے، اور نہ کہیں اور سے. اب آپ دیکھیے، کیونکہ بنی اسرائیل کو نعمتیں ملی تھی نا، تو ان کو پا کر وہ بے فکر ہو گئے تھے. انہوں نے سمجھا کہ جیسے دنیا میں سب کچھ مل گیا، اسی طرح آخرت میں بھی مل جائے گا. بنی اسرائیل کو ان آیات میں کچھ احکامات دیے گئے کہ یہ اور یہ کرو، اور کچھ چیزوں سے روکا گیا کہ یہ نہ کرو. سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نعمت کو یاد کرو. ٹھیک ہے، جو نعمت کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نعمت یاد کرو. جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائیں گے. مثلا اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کیا پڑھتے ہیں، اس میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک سوچ ابھر رہی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ نہیں؟ اگر خلاصہ نکالیں، یہ تو سب چیزیں تھیں کہ کتاب لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تلاوت سنتے ہیں، ہم یہ باتیں نہیں کرنے کی. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کو یہاں آ کے کیا مل رہا ہے، تو آپ اس کے اصل جسم تک جا پہنچیں گے، اس کے اصل اندر والے حصے تک. مثلا اگر آپ کوئی بھی ایک پھل اٹھاتے، ایک اس کا باہر کا چھلکا ہوتا ہے نا، مثلا اورنج کا تصور آتے ہی آپ کے ذہن میں جوس تو نہیں آتا نا، اس کے اندر کا کیا آتا ہے؟ باہر کی وہ ایک شیپ آتی. تو ہم ظاہر پرست نا، اس لیے صرف شیپس اور باہر باہر کی باتیں کرتے، اندر کی بات بھول جاتے ہیں. آپ کی فیلنگ میں آپ کا رب شامل ہو جانا چاہیے. جی آپ یہاں آئے، قرآن پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سب کچھ، لیکن لے کے ساتھ کیا جائے؟ رب کی یاد، اس کی پہچان، اس کی نعمتوں کا احساس. اگر کوئی پوچھے کہ وہاں جا کر آپ کو کیا ملا، تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ مجھے میرا رب مل رہا ہے، مجھے میرے رب کی یاد نصیب ہو رہی ہے، مجھے میرے رب کی پہچان ہو رہی ہے، اس کی وہ نعمتیں جو پہلے میرے پاس تھی لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کے بارے میں، میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ دین کی ایک خوبصورت تبلیغ ہوگی. لیکن اگر آپ جا کر یہ کہیں گے توبہ توبہ، 6 گھنٹے بیٹھنا پڑتا، کچھ کھانے نہیں دیتے بیچ میں، بولنے بھی نہیں دیتے، ہر روز خاموشی پہ درس ہوتا ہے، پھر 7 دفعہ ترجمہ یاد کراتے، پھر اوپر سے لکھائی بھی کراتے ہیں، پھر سنواتے بھی ہیں. تو ایک تو یہ تبلیغ ہو سکتی ہے آپ کی، ایک تو یہ نقشہ آپ کھینچ سکتے ہیں اور ایک دوسرا کھینچ سکتے. یہ جو ابھی نقشہ میں نے کھینچا اس سے کیا ہوگا؟ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے. تو بتاؤ اتنی پابندیاں، اور اگر وہ مقصود اور منزل آپ ان کو دکھائیں گے، وہ چمک جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے ساری محنتوں کے ساتھ، تو وہ دوسروں کے لیے ایک خوبصورت چیز ہو. بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے حوصلے کے ساتھ کیا فرمایا؟ اے اسرائیل کے بچوں، پھر بھی پیار سے بات کی، اے اسرائیل کے بچوں ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ یاد کرو میری نعمتیں. اور پھر دوسرے کام کیا کہا؟ اوفو بعہدی، میرا وعدہ پورا کرو. تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے پیغمبروں کو مانیں گے، اب کیا ہوا وہ وعدہ؟ پھر کیا کہا؟ آمنو، ایمان لے آؤ، مان جاؤ جو میں نے چیز اتاری ہے. پھر اس کی عملی مثال بھی دو، اقیم الصلاۃ، آت الزکاۃ، ورکعوا مع الراکعین، نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ. اور کیا کرو؟ اگر مشکل پیش آئے تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے کام لو. اور پھر بھی اگر نہیں باز آتے تو یاد رکھو ایک دن واپس آنا ہے، وہ دن آئے گا تمہارے سامنے. واتقوا یوما، بڑا سخت دن آنے والا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں ہم دوسروں کے لیے جیتے رہتے ہیں نا، بچے ہیں، شوہر ہے، گھر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے حقوق ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھول جانا. جس دن ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا، ان میں سے کون ساتھ چلے گا ہمیں چھڑانے؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. جو وراثت ہم چھوڑ کے جائیں گے، وہ ساری ہم کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے دے دیں گے کسی کو صدقہ میں، کہ ہم نے کچھ نہیں تھا، یہ سارا مال صدقہ خراب کرو میت کے لیے تاکہ اس کو نجات ہو اس کے عذاب سے. کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں دیتا. اور کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ ہدایت کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ لا تکونوا اول کافرین، یہ غلطی نہ کرنا، اگر تم نے غلطی کی تو پیچھے سب کریں گے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنًا قلیلا، میں نے دین اس لیے نہیں دیا کہ اسے دنیا کماؤ، اسے دنیا کے فائدے مت لو، اور حق کو باطل کو گڈمڈ مت کرو. یہ باتیں سنائی تو بنی اسرائیل کو جا رہی ہیں، لیکن نصیحت ہم کو بھی ہے، ہمیں دین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا. خود بھی اچھا بننا ہے، دوسروں کو بھی اس طرف بلانا ہے خود عمل کرتے ہوئے. بنی اسرائیل کے اندر جو بنیادی خرابی ہو گئی تھی نا، انہوں نے دین کو بس ایک رسم کے طور پہ لیا ہوا، ان کے ایمان میں شعوری کیفیت نہیں تھی، وہ دین کو ایز اے ریچول لیتے تھے. ان کے ہاں دین کیا بن چکا تھا؟ بس ایک رسم بن چکا تھا. ایک طرف انسان کے سامنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں اور ایک طرف آخرت ہوتی ہے. جب یہ دو چیزیں سامنے آئیں تو انسان کو کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے؟ آخرت. کیوں؟ اس کی تو ہمیشہ رہنے والی. یہاں ایک ہم سب کو بہت عمدہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب نیک کام کرنے میں کوئی مشکل ہمیں پیش آئے، آپ کو آ رہی ہے کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی تو آتی ہوگی، اور آپ آتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے بس آج آخری دن ہوگا. نہیں، بعض وقت ایسی بڑی بڑی مشکلیں پیش آ جاتی، ہم اتنا اچھا ذہن لے کے جاتے، گھر جائیں گے سبق یاد کریں گے اور جلدی جلدی اپنا ہوم ورک مکمل کر وہاں جاتے ہیں، مہمان بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، یا کیا ہوتا ہے کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ فون پہ باتیں کر دیتے، پھر کوئی اور کام آ جاتا ہے، سب کچھ رہ جاتا ہے. پھر ہم سوچتے یہ بہت مشکل. جو جو دیر ہوتی جاتی ہے ہوم ورک جب رہتا ہے تو ذہن پہ ایک ٹینشن سوار ہو جاتی. پھر سوچتے ہیں کس نے مشورہ دیا تھا اتنی مصیبت میں پڑھنے کو, میرے بس کی بات نہیں یہ سب کچھ کر سکتے, چھوڑو کریں. اور پھر کہتے ہیں اور بھی تو اتنے سارے لوگ نہیں پڑھ رہے, مجھے کیا ضرورت ہے اتنی مصیبت جھیلنے کی, وہ سب جہنم میں جائیں گے, جہاں وہ جائیں گے میں بھی چلی جاؤں گی, کوئی ضرورت نہیں ایک نیا راستہ نکالنے کی. ایسے موقع پہ یاد رکھا کریں مَن یُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, جس کے ساتھ اللہ کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ تو اللہ کا ایک احسان ہے, اس نے چن لیا, اس نے موقع دیا, ورنہ یہ وقت تو کہیں بھی گزر جاتا. وہی گھر کے کام جو سارا دن ختم نہیں ہوتے وہ اب بھی ہو ہی جاتے ہیں نا, آدھے دن میں بھی ہو جاتے ہیں, بلکہ فکر کے ساتھ انسان زیادہ جلدی ختم کر لیتا ہے, جب زیادہ ٹائم ہوتا تو پھر پھیلتا چل جاتا ہے. ہمارا حال کیا آج؟ ہم نے بھی یہی کچھ کیا ہے, بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو دنیا کے فائدے اٹھانے کا ذریعہ بنا لیا. مثلا یہ میرے پاس ایک اخبار کا اشتہار ہے, اس کی عبارت پہ لکھا ہوا ہے, آپ ہر وہ کام جس کی تکمیل چاہتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کلام الہی سے آیات قرآنی کے فیض و برکات سے, یعنی آپ کے وہ کام ہو جائیں گے, آزمائش شرط ہے. کلام الہی کی آیات سے چینی پانی نمک تیل پر دم سے مرض کو شفا. اچھا, بچے بڑے تعلیم میں کمزور, پڑھائی میں جی نہیں لگتا, رشتوں کا مسئلہ, گھریلو ناچاکی, نظر اور سائے کا توڑ آسیب, دشمن کے جادو سے بچاؤ, کاروبار میں کامیابی, نوکری کا حصول, بیماری سے نجات, ہر جگہ سے مایوسی کے بعد آپ کا علاج آیات قرآنی, علم نوری, علم نقش, علم جعفر سے, آپ کے نام اسم اعظم سے, پھلوں سبزیوں قدرتی رنگوں سے, قیمتی موتیوں پتھروں کستوری زعفران سے, پاکستان میں عرصہ 18 سال سے پریشانیوں اور بیماریوں کے لیے دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, استخارہ فیس 250 روپے, چینی پانی نمک تیل پہ دم 125 روپے, مشورہ ملاقات 125 روپے, اور نقش اور دوائی 300 روپے. اس میں حسر مجھے حیرت ہی نہیں, چینی پانی نمک تیل پہ دم 125 روپے, ساتھ ریٹ اخبار میں لکھا ہوا, استخارہ فیس, مشورہ فیس, یعنی نیکی کے کام میں اگر مشورہ بھی چاہیے اور وہ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ تو وہ بھی فیس دے کر. ابھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ علم نقش کیا ہے اور دیکھا کیا یہ درست ہے. ابھی آپ نے کیا پڑھا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو نقش کی کیا ضرورت ہے کوئی بتائیے. جب اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ بتا دیا تو ہم پھر اس کو چھوڑ کر, ہم بھی کام کر رہے ہیں نا بنی اسرائیل والا, اصل نسخے کو چھوڑ کر نقش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ تو شیطان کا کام ہے. کیا اللہ کی ذات کافی نہیں ہے مدد کرنے کے لیے؟ ان لکیروں میں کیا قوت ہے کہ وہ آپ کی تقدیر بدل دے گی؟ اچھا جناب, یہ جو ورکہ مار راکین ہے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو, تو اس سے نماز با جماعت کا حکم مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین کی ہے, تو خصوصاً مردوں کے لیے صحابہ کرام اور تابعین اور فقہاء امت کی ایک جماعت جو ہے اس کو واجب قرار دیتی ہے, اور اس کے چھوڑنے کو, یعنی جماعت چھوڑنے کو, سخت گناہ. اور صحابہ کرام میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کے بغیر گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں. باجماعت نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکیلی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز 27 درجے افضل ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے, اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 20 زیادہ درجے فضیلت رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان جب اچھا وضو کرتا ہے اور صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو ہر قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں, گناہ مٹا دیتے ہیں, اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اس پر رحم کر جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے. اور یہ آخری حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. نماز با جماعت کی اہمیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا جس شہر یا دہی آبادی میں تین شخص رہتے ہوں اور ان میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے, لہذا جماعت قائم کرو کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بھیڑ یا بکری کو کھا جاتا ہے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں, پھر نماز کے لیے کہوں, اس کے لیے اذان دی جائے, پھر کسی شخص سے کہ وہ امامت کرائے, اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے یعنی جماعت میں, پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر یہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھی قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو عمدہ کھر ہی مل جائیں گے, تو یہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں. یعنی اگر ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز مسجد میں ملے تو پھر کبھی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہے, لیکن جو نعمت ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے, جو ثواب اور جو فضیلت اور اللہ کا قرب, اس سے وہ اپنی لاعلمی اور غفلت کی وجہ سے محروم رہتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, اس وقت آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھا چکے تھے. آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کون اس شخص پہ صدقہ کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ نماز پڑھی اگرچہ وہ اپنی نماز پہلے پڑھ چکا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے بھی تنہا نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں, کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ہو کر جواب کا ثواب دلا دینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے. یہ کہہ کر اس نے گھر نماز پڑھنے کی رخصت چاہی, آپ نے اسے رخصت دے دی, لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلا لیا اور پوچھا کیا تو اذان سنتا ہے. اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اگر نابینا انسان کو مسجد میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق کے, اور بیمار کو بھی دو انسان چلا کر لاتے تھے اور صف میں کھڑا کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز صرف مسجد ہی میں جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو, یعنی کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ نہیں پہنچ پایا. جہاں اذان ہوتی ہو وہاں جماعت ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اذان اب جیسے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ پہ بہت دور سے بھی بچاؤ کر آ جاتے, بعض اوقات ریڈیو پہ سن لیتے ہیں اور کوئی مسجد آس پاس نہیں یا کسی ایسے ملک یا علاقے میں ہے کہ جہاں مسجد نہیں, تو ایسی صورت میں کہیں اور بھی آپ جمع ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.